السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکذلک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. وقال عز وجل كما ورد في سورة الحج، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، سورة البقرہ اور سورة حج، سورة البقرہ کی آیت نمبر 143 اور سورة حج کی آخری آیت، آیت نمبر 78 تلاوت کی گئی ہے. آج انشاءاللہ ان آیات مبارکہ کے حوالے سے قرآن کا فلسفہ شہادت، قرآن حکیم شہادت کا کیا تصور دیتا ہے، اور پھر یہ کہ ہمارے دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کرنا، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، انشاءاللہ اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے. آپ کے علم ہے کہ یہاں منتخب نصاب قرآنی ہے جو کہ ترتیب سے جس کا درس دیا جا رہا ہے، اور اس اعتبار سے سورۃ تغابن کا دوسرا رکوع ہم نے پڑھنا تھا، لیکن یہ بات بھی آپ کے علم ہے کہ جب اہم موضوعات آتے ہیں یا مواقع آتے ہیں تو اس موقع سے متعلق قرآن حکیم ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، ہم الحمدللہ اس سے بھی، اس ٹاپک یا اس موقع سے متعلق بھی گفتگو کرتے ہیں. تو آپ کے علم ہے کہ آج 30 ذوالحجہ ہے اور کل انشاءاللہ یکم محرم الحرام ہوگی، اور آپ کے علم ہے کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا شہادتوں سے ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام، فاروق اعظم شہید کیے گئے اور یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش کیا. اسی طرح پچھلا جو یہ جو مہینہ گزر رہا ہے اس میں ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. 18 ذوالحجہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. اور اسی طرح آپ کے علم ہے نواس رسول علیہ الصلاۃ والسلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والے 10 محرم الحرام کو شہید کیے گئے. تو یہ جو عظیم ہستیوں کی شہادت ہے اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے، کیوں ان لوگوں نے جانے دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، انشاءاللہ آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دین اسلام یا قرآن حکیم ہمارے سامنے شہادت کا کیا تصور جو ہے وہ پیش کرتا ہے. سب سے پہلے اس لفظ شہادت پر ذرا غور کیجئے گا. لغوی اعتبار سے یہ بنا ہے شین، ہا اور دال سے. شہیدہ یشہدو کے معنی ہوتے ہیں حاضر ہونا، موجود ہونا۔ قرآن حکیم میں یہ لغوی ادبار سے بھی استعمال ہوا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہا ہے، ام کنتم شہداء، اے اسرائیل کے بیٹو، یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹو، کیا تم اس وقت گواہ، کیا تم اس وقت حاضر تھے، موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر موت کا وقت آیا۔ اب یہ پورا تسلسل سے گفتگو چل رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام پر جب موت کی کیفیت آئی تو انہوں نے اپنے تمام بچوں کو جمع فرمایا اور ان سے وصیت فرمائی، اور وصیت کیا تھی؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سورہ بقرہ میں یہ پورا تسلسل کے ساتھ واقعہ ہے۔ بہرحال یہاں پر شہید یا شہدا حاضر ہونے کے معنوں میں آیا، لغوی ادوار سے شہادت کے معنی حاضر ہونا، موجود ہونا۔ اسی طرح قرآن حکیم میں اور بھی مقامات ہیں جہاں اس کے معنی دیکھنا، موجود ہونا، نگرانی کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اصطلاحی معنوں میں بہرحال اس کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا۔ قرآن حکیم مددگار کے سینس میں جو ہے وہ شہید یا شہداء کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی عظمت پر جو بیان فرمایا کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس حوالے سے یہ آیت مبارکہ آتی ہے جس میں شہید بطور مددگار استعمال ہوا۔ فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اے لوگو اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ، قرآن حکیم جیسی کوئی سورت تم بنا کے لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور پکار لو اپنے گواہوں کو، پکار لو اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج تھا مشرکین مکہ کو کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنا لیا ہے، تو تم بھی ایسی صورت بنا کے لے آؤ۔ اور الفاظ آئے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور پکار لو اپنے مددگاروں کو، تمہارے پاس خطبہ ہیں، شعراء ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، تو اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ۔ تو گویا اصطلاحی معنوں میں شہید مددگار کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح شہید کے معنی گواہی دینا بھی ہے۔ عام طور پر اردو میں شہادت یہ گواہی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قرآن حکیم اس حوالے سے بھی استعمال کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 283 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ولا تکتموا الشہادۃ، اور دیکھو گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی بھی اس کو چھپائے گا، عدالت میں ظاہر بات ہے گواہی کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو یقیناً اس کا دل ہی ہے جو کہ گناہگار ہوگا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ پاک تمام اعمال کو جو تم کر رہے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین آیت نمبر 20 جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گواہی دینے کے معنوں میں لفظ استعمال کیا ہے، قیامت کے دن انسان کے اپنے اعضا و جوارح انسان کے خلاف گواہی دیں گے، اگر میں نے ان ہاتھوں کو، ان زبان کو، یا ان پیروں کو غلط استعمال کیا، تو سرکاری گواہ کے طور پر یہ اعضا و جوارح انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ آیت مبارکہ سورہ یاسین آیت نمبر 20، شہید علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، یہ ریفرنس کو چیک کرنا پڑے گا، سورہ یاسین، یہ کوئی اور مقام ہے غالباً، بہرحال غالباً یہ سورہ حامیم السجدہ میں آیت مبارکہ آتی ہے کہ جب وہ حاضر ہوں گے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں، تو ان کی سماعت، ان کی نگاہیں اور ان کی جلدیں وہ ان کے خلاف گواہی دیں گی، بما کانوا یعملون، جو کچھ بھی وہ عمل کر کے لائے اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ تو گویا شہیدہ اعلیٰ گواہی دینے کے معنوں میں اور خلاف گواہی دینے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب ایک اور دلچسپ بحث ہے، شہیدہ کے بعد اگر لام زیر لی آ جائے، شہیدہ لہو، تو اس کے معنی ہوں گے کسی کے حق میں گواہی دینا۔ گواہی دو ہی طرح کی ہوتی ہے، کسی کے فیور میں، کسی کے اگینسٹ۔ تو شہیدہ لہو کے معنی ہوتے ہیں کسی کے حق میں گواہی بننا، گواہ بننا، اور اگر شہیدہ اعلیٰ کے ساتھ آئے، اعلیٰ کے صلہ کے ساتھ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے خلاف گواہی دینا، شہیدہ اعلیٰ، کسی کے خلاف گواہی دینا۔ بہرحال بڑی مشہور حدیث ہے مسلم شریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، القرآن حجت لک او علیک، یہ لامز لی اور علا فیور اور اگینسٹ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے قرآن حکیم میں. اس حدیث کا ترجمہ ہے قرآن حکیم قیامت کے دن یا تو تمہارے حق میں گواہی بنے گا, دلیل بنے گا, حجت بنے گا, یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. تو گویا گواہی یا تو فیور میں ہوتی ہے یا اگینسٹ ہوتی ہے. فار اینڈ اگینسٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ عربی میں بھی اسی طرح ہے. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبیوں کو بھی اسی لیے بھیجا اور امتوں کو بھی اسی لیے مبعوث فرمایا کہ لوگوں پر گواہی قائم کریں, لوگوں کے خلاف گواہی قائم کریں. ان دیٹ سینس کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام جو ان تک پہنچا ہے وہ اس پر خود بھی عمل کریں اور اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں, عملی طور پر لوگوں کے سامنے ثابت کریں کہ یہ جو دین ہے یہ قابل عمل ہے. تو یہ گویا گواہی ہے جو قرآن حکیم ہمیں جس کی طرف توجہ دلاتا ہے. اور شہادت علی الناس لوگوں کے خلاف گواہی دینا یا لوگوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر دین کو قائم کر کے گواہی دینا, یہ جو ہے یہ فریضہ رسالت ہے. جتنے بھی رسول دنیا میں تشریف لائے ان سب کو اللہ پاک نے اسی مقصد کے لیے بھیجا. خاص اصطلاح جو فریضہ رسالت کے لیے استعمال ہوتی ہے قرآن حکیم کی بڑی پیاری سورت سورۃ الاحزاب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. شاہد بمانے گواہی دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, و مبشرن اور خوشخبری دینے والا بنا کر, و نذیرا اور خبردار کر دینے والا بنا کر, و داعین الی اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانے والا پکارنے والا اللہ کے دین کی طرف, بِإذنِ ہی اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے, وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. پانچ صفات گویا اللہ کے رسول کی یہاں بیان ہوئی, آپ کو شاہد بنا کر بھیجا, گواہی دینے والا بنا کر بھیجا, اسی طرح مبشر خوشخبری دینے والا, نذیر خبردار کرنے والا, اور اللہ کی طرف بلانے والا داعین الی اللہ اللہ کے دین کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے والا, اور آخری بات وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا, ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. بہرحال اس آیت میں شاہد بمانے گواہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 165 قرآن حکیم کی ایک بہت اہم آیت مبارکہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ یہ رسولوں کو اللہ پاک کیوں بھیجتا رہا. یہ کوئی اللہ پاک کا کوئی مشغلہ نہیں تھا معاذ اللہ نبی اور رسولوں کو بھیجنا اور قوموں کو عذاب دینا, یہ با حکمت تھا. جو بھی تاریخ انسانی میں نبی اور رسول آئے اور پھر ان کو مانا گیا تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں, اور ان کو نہیں مانا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا. یہ جتنے بھی رسول دنیا میں تشریف لائے یہ ایک مشن کے تحت تھے, با مقصد تھے, اور ان رسولوں کو بھیجنے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 165 رسلا مبشرین و منذرین. یہ سارے کے سارے رسول جن کو بھیجا گیا یہ سب کے سب خوشخبری سنانے والے تھے, خبردار کرنے والے تھے. اور یہ خوشخبری اور خبردار کیوں کیا گیا آخرت کے حوالے سے, لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, تاکہ لوگوں کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے, لوگوں کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہے کہ وہ قیامت کے دن جا کر یہ کہیں کہ اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, تو نے ہمیں کیوں بھیجا, ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تیری کیا حقیقت تھی, تیری معرفت کیا تھی. رسولوں کو ہم نے بھیج دیا لئلا یکون للناس لوگوں کے فیور میں, لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے, بعد الرسل رسولوں کے آ جانے کے بعد. گویا رسول آ کر پیغام الہی کو واضح طور پر بیان کر دیتے ہیں, نہ صرف یہ کہ پیغام الہی لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں بلکہ اس پر عمل کر کے دکھا دیتے ہیں. اور جو بھی رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مطالبات ہیں, فرائض ہیں, اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد انسانیت جو ہے, انسان وہ اکاؤنٹیبل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں. جس شخص تک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پہنچ گیا رسولوں کے ذریعے, یہ رسولوں کے ذریعے, قیامت کے دن اللہ پاک ان سے سوال کرے گا تم تک میرا کلام پہنچا تم نے کیا کیا. تو یہ جواب دہی کا احساس خاص طور پر قیامت کے دن سورہ نساء اللہ پاک فرماتا ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اور اللہ سبحانہ و تعالی زبردست ہے, کمال حکمت والا. یہ جو دو آیات ابھی میں نے آپ کو سنائی ہیں, اس حوالے سے یہ بات نوٹ کیجئے, تمام رسولوں کو اللہ پاک نے اسی مقصد کے لیے بھیجا, اور کامل ترین رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے. لہذا آئیے ذرا سیرت مطہرہ مختصر وقت میں تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گواہی قائم کر کے دکھائی. کیسے کیسے آپ نے لوگوں کے سامنے دین کی گواہی دی؟ سب سے پہلے دعوت کے ذریعے. جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی ہے, تین ابتدائی وحیاں یا پانچ ابتدائی وحیوں پر ذرا غور کر لیجئے. پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق, یہاں سے آغاز ہو رہا ہے, پڑھیے اپنے رب کے نام سے. دوسری وحی قلم, نون والقلم وما یسطرون, گویا سیکھنا سکھانا, لکھنا لکھانا, یہاں سے ہمارے دین کا آغاز ہو رہا ہے, علم, اس کی اہمیت. پھر فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے مزمل صلی اللہ علیہ وسلم, اے چادر میں لپٹ کے لیٹنے والے, کھڑے ہو جائیے, آغاز کیجئے دین کے کام کا. لیکن دین کے کام کا آغاز ہوگا کہاں سے؟ سب سے پہلے اپنی ذات سے. قم اللیل الا قلیلا, کھڑے رہا کریں رات کو, لیکن رات کا کچھ حصہ چھوڑ کر. مراد یہ ہے کہ اب نماز کا آغاز ہوا, تہجد کا آغاز ہوا, انفرادی عبادات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق رات کے وقت خاص طور پر. سورہ مزمل, پھر اس کے بعد اگلی وحی سورہ مدثر, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, یہ ہے رسالت کا آغاز. اے مدثر, اے لحاف میں لپٹنے والے, کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے لوگوں کو, خواب غفلت سے بیدار کیجئے, اس مشرکانہ نظام کو ختم کیجئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کا نظام قائم کیجئے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, یہ مشن سٹیٹمنٹ شروع میں دے دیا گیا. دعوت کا کام کیجئے کس لیے؟ اپنے رب کو بڑا کرنے کے لیے. رب تو بڑا ہے, انفیکٹ اللہ اکبر, لیکن کچھ لوگ ہیں جو رب کو بڑا مانتے نہیں ہیں, جو بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, یا اپنے آپ کو بڑا بنا مانا ہوا ہے, اپنے نفس کے سامنے جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے. ان کو بتائیے کہ بڑا کون ہے. وربک فکبر, اپنے رب کی بڑائی کو قائم کیجئے, رب کو بڑا کیجئے, بالفعل بڑا کیجئے. یہ ہے مشن اسٹیٹمنٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا یہ کیسے کیا آپ نے؟ سب سے پہلے دعوت دین کا آغاز. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. پورے عرب کی زمین میں ایک عظیم ترین انقلاب برپا فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حیرت ہوتی ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے اس عرب معاشرے کا جائزہ لیجئے, ان کے عقائد دیکھیے, ان کے خاندانی نظام کو دیکھیے, ان کے معاشی معاشرتی اور سیاسی نظام کو دیکھیے, اور اسلام کے ظہور کے بعد ذرا اس معاشرے کا جائزہ لیجئے. انسان حیران رہ جاتا ہے کہ شاید ہی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے تبدیل نہ کر دیا, عقائد بدل دیے. شرک تھا, توحید باری تعالیٰ پر مبنی, ایک اللہ کو مانو, یہاں سے آغاز ہوا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تم فلاح پا جاؤ گے. پھر یہ توحید کی جو دعوت تھی وہ گریجولی پوری کی پوری زندگی پر, پوری زندگی نظام آئے زندگی کے لیے تھی, فیملی سسٹم بدل کے رکھ دیا. اسی طرح معاشی نظام, معاشرتی نظام, سیاسی نظام, سارے کے سارے تبدیل فرما دیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے. گویا اسلام کو بطور دین نافذ کیا. اسلام محض مذہب نہیں ہے کہ وہ صرف ہمیں چند عبادات دے رہا ہو یا رسومات دے رہا ہو. اسلام ایک کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہے جو زندگی کے ہر گوشے سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی نافذ کرنے کا حکم دیتا ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا قم فانذر, کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے, تو وہ اللہ کا بندہ 40 سالہ زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس پر بھی غور کر لیجئے گا. ابھی نبوت کا اظہار نہیں ہوا، انتہائی خاموش رہنے والے، تدبر، تفکر، تھاٹس جس کو کہا، تھنکر. غار حرا میں کیا کرتے تھے جا کر؟ آپ ابھی تو نبوت کا اظہار نہیں ہوا اور آپ کسی نبی کے فالوورز نہیں، تو عبادت کون سی کرتے؟ کیا تھے وہاں؟ کئی کئی دنوں تک آپ غار حرا میں رہے، کنسنٹریشن، تفکر اس کائنات کے بارے میں، اس دنیا میں موجود ظلم و ستم کو ختم کرنے کے بارے میں، اس بارے میں کہ یہ انسان اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ان مورتیوں کو کیوں پوجتے ہیں. اکثر و بیشتر ظالمانہ نظام، ظلم، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے. جو طاقتور ہے وہ ظالم بن کے بیٹھا ہوا مظلوم کو زندگی کا حق چھین رہا ہے. کیوں؟ تدبر کیا کرتے تھے کہ اس ظلم کو کیسے ختم کیا جائے. ظاہر بات ہے اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتا ایک شخص، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. غار حرا میں تصور جانا ہو رہا ہے، سامنے خانہ کعبہ ہے. اگر آپ گئے ہو غار حرا تو وہ بلندی سے خانہ کعبہ کی طرف نگاہ پڑتی ہے، براہ راست پڑتی تھی کہنا چاہیے، اب تو بلڈنگز اتنی بن گئی ہیں کہ خانہ کعبہ ہی نظر نہیں آتا، ورنہ وہ اتنی بلندی پر ہے کہ وہاں سے اگر خانہ کعبہ کی طرف دیکھا جائے تو وہ براہ راست نظر آتا تھا. بہرحال یہ تفکر، یہ تدبر، یہ کنسنٹریشن کیا کرتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حق کی تلاش میں تھے. الم یجد کا یتیمن فآوا ووجد کا ضالن فہدا. اے نبی، کیا ہم نے آپ کو راہ حق میں سرگردان نہیں پایا کہ ہم نے آپ کو ہدایت دی؟ صرف ہدایت ہی نہیں دی، ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال گائیڈ لائن ملی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کیسے اس ظالمانہ نظام کو ختم کیا جائے. یہ محض دعوت و تبلیغ سے نہیں ہوگا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. لہذا صرف اور صرف فضائل سنانے سے اگر تبدیلی آ جائے یا آ جاتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو صرف فضائل سناتے. یہ بہت اہم بات ہے آج کے دور میں خاص طور پر سمجھنے کی. سیرت مطہرہ سے ہم کو دیکھنا ہوگا کہ یہ شہادت علی الناس کی گواہی اللہ کے رسول نے کیسے دی. تین سٹیجز ہیں اس کے. سب سے پہلا سٹیج، سب سے پہلا مرحلہ، لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا جائے، اور اس کے لیے کرنٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. یہ کرنٹ ہے قرآن آیات. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ انداز بیان آپ کو کہیں اور ملے گا؟ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازينه فامه هاوية وما ادراك ما هي نار حامية. یہ انداز بیان ہے، یہ ہے وہ ایگریشن، یہ ہے وہ خواب بیدار، خواب خرگوش سے بیدار کرنے والی آیات. لہذا ان آیات کے ذریعے غافل معاشرے کو، غفلت میں جو پڑا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، ان کو بیدار کیا جائے. یہ میگنیٹ ہے، جس کے اندر زندگی ہے، چپکنے کی صلاحیت ہے، وہ اس قرآن سے جڑتا چلا جائے گا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی کام کیا. 13 برس نبی رحمت ایک ہی کام کرتے رہے. غور کیجئے گا، آیات قرآنی، یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں. ویزکیم، انہی آیات مبارکہ سے ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی، اندر سے تمام خباثتیں باہر نکال کے رکھ دیتے ہیں. پیوریفیکیشن آف سول، تھاٹس، یہ ہے وہ تزکیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. صحابہ کرام کا خیالات بدل دیے، افکار بدل دی، شخصیت بدل دی، کردار بدل دیے، معاملات بدل دیے. لیکن یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان پر اللہ کی آیات تلاوت کر کے اور ان کا تزکیہ نفس کر کے قرآن کے ذریعے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر ان کو وہ کتاب یعنی شریعت کی تعلیمات سکھاتے ہیں اور اس کی حکمت بھی سکھاتے ہیں. یہ ہے اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کرنے کا کام. کیسے کیا؟ عظیم ترین انقلاب برپا کیا. کیسے؟ چار مرتبہ قرآن حکیم بیان کرتا ہے. بنیادی طریقے کار سورہ بقرہ دو مرتبہ، سورہ آل عمران، سورہ جمعہ آیت نمبر دو، یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں. ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور یقیناً اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے. لہذا دعوت کا کام، دعوت اللہ، ظہور نبوت سے لے کر آخری سانس تک بار بار تصریف آیات، پھیر پھیر کے آیات قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سناتے رہے، اس کی وضاحت کرتے رہے، اعتراضات کے جوابات دیتے رہے، بات کو پہنچانے کا حق ادا کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے. کوئی ایسا مشرک یا کافر نہ ہوگا جو کہہ سکے کہ ہمیں تو معلوم نہیں چلا اللہ کے رسول کیا کہتے رہے. ہر طرح سے، مختلف ذہنی سطح سے، نفسیات کے اعتبار سے اللہ کے رسول نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. یہ دعوت اللہ کا کام اللہ کے رسول کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کون کرے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ دعوت اللہ کا کام اس امت کی ذمہ داری ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے قرآن حکیم کی، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سب سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور صرف دعوت ہی نہیں دی بلکہ خود بھی نیک عمل کیا، اس دعوت کے مطابق اس کا اپنا عمل بھی درست تھا. یہ قول اور فعل کا تضاد، یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے، جو اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہے دین کو قبول کرنے میں نان مسلمز کے خاص طور پر. برنارڈ شاہ لکھتا ہے کہ اسلام کو پڑھتا ہوں، قرآن کو پڑھتا ہوں تو اس سے بہتر کتاب، اس سے بہتر نظام زندگی کوئی نہیں، اور مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو ان سے بدبخت. الفاظ وہاں اور سخت لکھے ہوئے ہیں. بہرحال ان سے زیادہ نافرمان اور بدبخت قوم کوئی نہیں. یہ کال آف فیل کا تضاد ہے، جو نان مسلمز کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بات صحیح ہے، قرآن صحیح، حدیث صحیح، اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا، لیکن جب ہمارا کردار دیکھتے ہیں، ہمارے معاملات دیکھتے ہیں، تو انتہائی افسوس کے ساتھ مرض کروں گا، وہ اسلام سے دور ہوتے ہیں، متنفر ہوتے ہیں. لہذا قول اور فعل کا تضاد یہ دعوت اللہ کے لیے انتہائی نقصان دہ. وعمل صالحا، خود بھی نیک عمل کیا، وقال اننی من المسلمین، اور اس نے کہا کہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں، میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں، میں کوئی سپریم شے نہیں ہوں کہ میں اگر دعوت کا کام کر رہا ہوں تو میرے تو سرخاب کے پر لگ گئے اور تم لوگ گھٹیا ہو. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. یہ سوچ بھی آ گئی اگر دائی دین کے کی سوچ میں، فکر میں، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے. اگر انسانیت کے لیے خدا نہ خواستہ تھوڑی سی بھی حقیر شے اس کے دل میں آ گئی، یہ گھٹیا ہے، میں افضل ہوں، تو یہ تو الفاظ کس کے ہیں؟ شیطان مردود نے کہا تھا جب اللہ پاک نے حکم دیا اس کو، سجدہ کرو آدم کو، تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا، بہرحال فرشتوں میں موجود تھا، تھا شیطان جن، اس کا جواب تھا، اللہ پاک نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا اس کو جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ جواب اس کا موجود ہے قرآن میں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، وہ خلقتہ من طین، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ کروں. یہ تکبر اس کو لے ڈوبا، ساری زندگی کی عبادت ریاضت سب برباد ہو گئی. تو دائی اللہ، اگر خدا نہ خواستہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا، کبر آ گیا، کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگا، انا اور میں آ گئی، سارے اعمال برباد. وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس نے کہا کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں. لہذا پہلا کرنے کا کام، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اخلاص سے، خیر خواہی کے جذبے سے، محبت سے. یہ اللہ کے بندے ہیں، غفلت کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں، لہذا ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر، یہ ہے وہ جذبہ محرکہ، یہ ہے وہ موٹیویٹنگ فورس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو سونے نہیں دیتی تھی. راتوں کو اٹھ کر اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنی امت کے لیے دعا فرماتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف دعا ہی نہیں کرتے تھے، پھر عملی طور پر اس اقدام بھی کیا. بہرحال دعوت کے لیے شاید ہی کوئی ایسا گوشہ ہو دعوت کا یا طریقہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہ کیا ہو. اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ذاتی زندگی پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے یہ دعوت کا ہدف کیا ہے؟ کیا صرف دعوت ہی دیتے رہے؟ دعوت کا ہدف یہ ہوگا کہ اسلام ایک کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہے، ضابطہ حیات ہے، تو اس کو تو قائم کیا جائے، اس کو تو نافذ کیا جائے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس حوالے سے بھی جو جدوجہد فرمائی اس کا بھی ایک اوور ویو ذرا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. مشن بالکل واضح ہے، قائم کرو اس دین کو، لیکن پہلے دین تو قائم نہیں ہو جاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں دعوت، تزکیہ، تربیت اور جو لوگ آ گئے ان کو ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ان کے اندر برداشت کی صلاحیت، صبر کرنا جب تک طاقت نہ ہو، برداشت کرو، صبر کرو، یہ چار مراحل طے فرمائے. اور مکی دور میں پھر کیا کچھ نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ زبانی ایذا رسانی ہوئی یا نہیں؟ وہی جو صادق اور امین کہلایا کرتے تھے یا لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، انہیں کو کیا کچھ نہیں سننے کو ملا؟ آپ کو شاعر کہا جا رہا ہے، ساحر کہا جا رہا ہے، کذاب کہا جا رہا ہے، مجنون کہا جا رہا ہے. یہ ایذا رسانی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ. بہرحال برداشت کیا. پھر اگلا دور تشدد، فزیکل ٹارچر کیا گیا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو. شیب بنی ہاشم کی محصوری، 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے خاندان سمیت چھوٹی سی گھاٹی کے اندر محصور کر دیے گئے، قید کر دیے گئے. سوشل بائیکاٹ، کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی شادی نہیں کرے گا، کوئی تجارت نہیں کرے گا. 3 سال، 3 دن نہیں، 3 سال، پورا کا پورا بنی ہاشم کا خاندان قید کر دیا گیا. اور کیا کیفیت سے گزرے اللہ کے رسول، پڑھیے ذرا رئیق المختوم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، بچے بلک رہے ہیں، چھال جو ہے اس کا پانی نکال نکال کے بچوں کو پلایا جا رہا ہے، پتے کھائے جا رہے ہیں. یہ کیفیت گزری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی. 10 نبوی آتا ہے، ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت خدیجہ دنیا سے چلی جاتی ہیں، عام الحزن قرار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دا ایئر آف گریف، غم کا سال. کیوں؟ یہ دنیاوی سہارے تھے دو، حضرت خدیجہ جیسی محبت کرنے والی اور سپورٹ کرنے والی زوجہ محترمہ، اور ابو طالب بہرحال ایمان تو نہیں لائے لیکن سپورٹو رہے پوری پوری زندگی، حق ادا کر دیا سپورٹ کرنے کا، کیونکہ قبیلے کے سردار تھے، خاندان کے سردار تھے. پھر اس کے بعد طائف گئے ہیں، 10 نبوی کا واقعہ ہے. کیا کچھ نہیں ہوا طائف میں؟ وہ 14 دن کا سفر، پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیسے رحمت للعالمین کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ تشدد ہوا طائف کی گلیوں میں. بدبختوں نے نبی رحمت پر پتھراؤ کیا، آپ کے جسم اثر کو لہو لہان کر دیا. ایک صحابی ساتھ ہیں صرف، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں خدا کے واسطے ان کو پتھر نہ مارو، یہ اللہ کے رسول ہیں. لیکن کیا کچھ نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ اتنا خون بہا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے، پھر بھی نہیں چھوڑا بدبختوں نے، ان کو کھینچا زمین پر. بالآخر بڑی مشکل سے جان بچی. شکوا کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور رہی کو مخصوم پڑھیے. بہرحال اللہ نے بھیجا پھر کہ جاؤ دونوں پہاڑوں کو ملا دو، پوچھو علیہ الصلوۃ والسلام سے. بہرحال اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں، میں عذاب بن کر نہیں آیا ہوں، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، انہم لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. یہ ہے طرز عمل دائی کا. دعائیں بھی ہو رہی ہیں، مشن بھی پوری طرح سے پورا کیا. بہرحال پھر قتل کا فیصلہ ہوا. جب طائف سے واپس آئے تھے، یہاں دار الندوہ بیٹھی ہوئی تھی پوری کی پوری، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جیسے ملیں قتل کر دیے جائیں. ایک مشرک سردار کی پناہ لے کر تشریف لائے ہیں، اور مزید 2-3 سال جو آپ نے گزارے وہ اس طرح سے گزارے، انڈر دی پروٹیکشن مشرک سردار. پھر اللہ کی طرف سے رہنمائی ملی اور ہجرت کا معاملہ ہوا. وہ بھی بڑا عظیم معاملہ ہے، معجزہ ہے. بلکہ اوس اور خزرج کے 2 سردار 6 سردار آئے، ایمان قبول کر لیا، اللہ پاک نے یہ کھڑکی کھول دی. اور اس طرح سے وہ اگلے سال 12 ہوئے، پھر 72 ہوئے، اور پھر انہی لوگوں نے دعوت دی کہ آپ تشریف لائیے مدینے. لیکن مدینے جب آپ تشریف لے گئے تو مدینے میں کوئی آرام کی زندگی آپ نے نہیں گزاری. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، وہاں تو اور مشکل حالات سے دو چار ہونا پڑا. لہذا بدر، 17 رمضان المبارک، دو ہجری 313 نہتے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے مشرکین مکہ کے خلاف جہاد کے نہیں نکلے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوص مدد و تائید سے فتح حاصل کی. غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا, اللہ پاک نے مدد فرمائی اور مسلمانوں کو پہلی جنگ میں فتح حاصل ہوئی. لیکن اس کے اگلے سال احد کا میدان, 70 صحابہ شہید ہوئے, سید و شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا درجہ حاصل کیا احد کے میدان میں, حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعلم المجاہد شہادت کا درجہ حاصل کیا احد کے میدان میں. آج بھی ان کی قبریں موجود ہیں, باقی 68 صحابہ کرام کی قبریں بھی موجود ہیں. 70 صحابہ, اور ایک ایک صحابی ان میں سے اتنا قیمتی ہوگا یقینی طور پر کہ ہم جیسے لاکھوں لوگ ان پر قربان, اور یہ محنت ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. 70 صحابہ شہید ہوئے احد کے میدان میں. پھر اسی طرح احزاب 12,000 کا لشکر لے کر آ گئے, دشمن چاروں طرف سے مدینے کو گھیر لیا, انتہائی مشکل حالات. پوری سورہ احزاب پڑھ لیجئے. کئی غزوات اور بھی ہوئے, پھر حدیبیہ, حنین, یہ سارے کے سارے مشکل اور کٹن حالات سے گزرتے ہوئے بالآخر 8 ہجری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مکہ فتح فرمایا اللہ کی مدد و تائید سے. اور جاتے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ آپ تشریف لے گئے خانہ کعبہ, اور جاتے ساتھ آپ نے سب سے پہلے ان مشرکوں کے جو بت ہیں ان کو وہاں سے ہٹایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وَجَعَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان گسل جد و جہد کے بعد, تقریباً 21 برس کی جد و جہد کے بعد اس مشرکانہ نظام کا خاتمہ ہوا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین جو ہے وہ عرب میں, اور پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ العزیز پوری دنیا پہ قائم ہونے کے لیے آیا ہے. لیکن سب سے پہلے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کرام نے عرب میں اس کو قائم کر کے دکھا دیا, اس کا سوشو پولیٹیکل اکنامک سسٹم خاص طور پر اسٹیبلش کر کے دکھا دیا, لوگوں پر حجت تمام کر دی کہ عدل کسے کہتے ہیں. عدل صرف اور صرف کسی چڑیا کا نام نہیں ہے کہ جو کہیں ملتی نہ ہو. عدل آ کر دیکھنا ہے تو آؤ دیکھو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت, خاص طور پر عدل کا شاہکار, بہترین دور خلافت اگر کوئی ہے نظام کی حیثیت میں تو وہ عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ درخت, یہ پودا لگایا کس نے تھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا پھل اگر دیکھنا ہے تو دیکھو آؤ عدل فاروقی دیکھو. لیکن لوگوں کو خاص طور پر دشمنان دین کو کبھی بھی یہ پسند نہیں آئے گا کہ دین غالب ہو جائے. ولو کرے المشرکون, اللہ پاک فرماتا ہے مشرکوں کو چاہے یہ بات کتنی ناگوار گزرے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا غلبہ فرما کے رہے گا. نتیجہ کیا ہوا؟ سب سے پہلے شہید کر دیے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نماز کے دوران آپ پر خنجر سے حملہ کیا ایک مجوسی نے, ابو لولو فیروز مردود, اس نے شہید کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 دن تک شدید تکلیف میں رہے, اور بالآخر یکم محرم الحرام شہادت کا درجہ پایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو گیا ہمارے سال کا آغاز ہی شہادت سے ہوتا ہے. لیکن ذہن میں آخری بات عرض کر رہا ہوں, یہ شہادتیں کس کوز کے لیے, کس مقصد کے لیے تھیں؟ اس کا مقصد کوز وہ مشن تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیامت تک جاری رہے گا. وقت فرصتیں کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اسی عظیم ترین مقصد کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے, اپنے 259 صحابہ کرام کے لاشیں اس عظیم ترین مشن میں جو ہے وہ قربان کیے. نواسۂ رسول بھی اسی مقصد کے لیے اپنی جان دے کر گئے, دین کا غلبہ ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاکم مانا جائے. ان الحکم الا للہ, حکم دینے کا اختیار اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, حاکم وہ ہے. یہ بات کبھی پسند نہیں آئے گی مشرکوں کو, کافروں کو. آج بھی پسند نہیں آ رہی. اسلام مذہب کے اعتبار سے ٹھیک ہے, اپنی مسجدیں بناؤ, آباد کرو, ڈیکوریٹ کرو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ایک سال میں ایک مرتبہ حج کرتے ہو, او بھائی روزانہ حج کر کے آؤ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. زکات سال میں ایک مرتبہ دیتے ہو, روزانہ دو, اٹس یور پرسنل افیئر. ہاں اجتماعی سطح پر, سیاسی معاشی اور معاشرتی سطح پر یہ نہ کہنا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے, یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سیاسی نظام ہمارا ہوگا, جمہوریت پر مبنی, جو عوام چاہیں گے وہ ہوگا. تو گویا حاکم عوام ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہے. معاشی سطح پر یہ پیسہ ہمارا ہے, ہم جو چاہیں کریں. سرمایہ دارانہ نظام اس وقت کا بدترین ناسور, انٹرسٹ بیس اکانومی، سود پر مبنی، جس نے یہودیوں نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے. اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان بغاوت، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اللہ پاک فرماتا سورہ بقرہ میں، سودی لین دین والوں کو سنا دیجئے کہ جو بھی سودی لین دین کر رہے ہیں ان کے خلاف اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. آج پوری انسانیت اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ میں کھڑی ہے نہیں. مملکت خدادات پاکستان کا معاشی نظام غیر سودی ہے، پورا کا پورا سود پر مبنی، پورے انڈر دی امبریلا آف انٹرسٹ ہم بھی سروائیو کر رہے ہیں. یہ کیا تقاضا کر رہا ہے؟ معاشرتی سطح پر ہمارا خاندانی نظام برباد کرنے کے لیے پوری دنیا کی جو میڈیا لگا ہوا ہے، پوری دنیا کا میڈیا اس اسلام کے سوشو پولیٹیکل سسٹم کو جڑوں سے نکال دیا جائے. ہاں مذہب کی حیثیت میں، ڈاگمے کی حیثیت میں ٹھیک ہے، رہے بڑے بڑے اجتماعات کرو، 25-25 لاکھ افراد جمع ہوں گے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، 50 لاکھ کیا پوری دنیا جمع ہو جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہمیں اعتراض اس وقت ہوگا جب تم کہو گے کہ یہ دین اللہ کا ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے، حاکم اللہ ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے. اب جو ہے ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا. لہذا عمر فاروق ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین خلفۂ راشدین شہید کیے گئے اسی مقصد کے لیے. پھر ان کے بعد نواس رسول اپنے پورے خاندان کے ساتھ انہوں نے اسی مقصد کے لیے جان دی. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ان کے ماننے والے کس کیفیت سے گزر رہے ہیں؟ آخری میں ذرا حدیث مبارکہ سن لیجئے، لرز جاتا ہوں یہ حدیث سناتے ہوئے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ صرف ترجمہ ہی سن لیجئے، بہرحال وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے کچھ حواری اور صحابی ہوتے تھے جو اس نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے اور اس کے احکامات کی پیروی کرتے تھے، پھر ان کے بعد ان کے جانشین ایسے لوگ بن جاتے تھے جو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں. کال اور فیل کا تضاد، کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا. آج اکثر و بیشتر مذہبی رسومات دیکھیے، اس کی کوئی جڑ اور کوئی بنیاد نہیں، ہم نے بنائی ہوئی ہے. یہ کھچڑا بنتا ہے ساری رات، حلیم بن رہا ہے جناب، کس سے ثابت ہے؟ کس نے حکم دیا یہ کام کرنے کا؟ نبی کی سالگرہ مناتے ہیں بڑی خوشی سے، کس نے حکم دیا؟ کہیں سے کوئی ثابت نہیں. کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا. تو جو کوئی ان سے جہاد کرے، ابھی آخری حصہ بہت امپورٹنٹ ہے، من جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو ایسے لوگوں کے خلاف جو ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے. دین کا بگاڑ جو کر رہے ہیں ان کے خلاف جہاد بالید بائی فورس، وہ مومن ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ومن جاہدہم بلسانہ وہو مومن، جو ان کے خلاف زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ وہو مومن، اور جو ان کے خلاف دل سے بغض و عداوت رکھے وہ مومن ہے. آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ کیا ہمیں اس نظام سے نفرت ہے یا ہم اس نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں؟ بڑی بڑی تنخواہیں لے کر وی آر سیٹسفائڈ، سر میں وہاں ایڈوائزر ہوں. کس چیز میں ایڈوائزر ہیں؟ وہ اسلامک بینک کھلا ہے نا، وہ اس وہاں پر ایڈوائزر ہوں. کتنی تنخواہیں آپ کی بھائی؟ تنخواہیں سنیں تو آپ حیران رہ جائیں. یہ ایڈوائزر ہیں اسلامک بینکنگ میں، اور تنخواہیں اور ٹی اے ڈی اور نہ جانے کیا کچھ ملا ہوا ہے. سیٹسفائڈ، سب کچھ ٹھیک ہے، اسلامی ہو رہا ہے، اسلامی ہو رہا ہے. آج ہم اس نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں. معذرت کے ساتھ الفاظ سخت ہو رہے ہیں، ہم سب کی بھی یہی کیفیت ہے، کسی کی کہیں، کسی کی کم، کسی کی زیادہ. ان عظیم صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی، اپنے گھر بار لٹائے، اپنے کاروبار لٹائے، اللہ کے دین کے مقصد کے لیے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کے نام کی نیازیں تو کھاتے ہیں، معاف کیجئے گا، بہت لذت، بہت مزیدار بنا ہے، لیکن ان کا مشن کیا تھا؟ کس مقصد کے لیے انہوں نے جانے دی؟ اکثر و بیشتر وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ، ہو کیئرس، ہمیں کیا، ہم تو بائی برتھ جنتی ہیں نا، جنت میں جائیں گے. یہ اس وقت اوور اینڈ آل ہماری کیفیت ہے. بہرحال میرے الفاظ میں تھوڑی سختی آئی، معذرت خواہوں. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس مشن کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہے، اور رب سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے ہمارے سروں پہ پڑ رہے ہیں. اس عذاب سے نکلنا چاہتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متارہ کو پکڑا جائے، آپ کے مشن میں اپنے ممد و معاون بن جائیں، اپنی بہترین صلاحیتیں لگا دیں، انشاءاللہ رحمت خداوندی آئے گی. آخری بات یہ کہ یہ دین دوبارہ سے قائم ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس میں میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے دیکھ لیجئے ہماری کیا کیفیت ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے طرز عمل پر زندگی گزارنے اور اس مقصد کے لیے اپنی بہترین صلاحیت لگانے، یہاں تک کہ اپنی جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.